ایک اور حوالہ اسی شمائن انزادیہ سے جو ہے وہ ملاحظہ کریں. مولا شریف علی فرماتے ہیں فرمایا کہ میں یعنی اشرف علی حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا, یعنی میں غذائے روح کا ایک سبق حضرت کو سنا رہا تھا, کس کو؟ حاج امداد اللہ مہاجر مفتی کو, جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا. جب اصل مزار شریف کا بیان آیا کہ جب یہ بیان آیا کہ مزار شریف جو ہے وہ کتنا اس کے اندر اثر ہے اور کتنا اس کا شان ہے اور مقام ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا, یعنی اسی ہی میرے حضرت کا جو یہ مزار والا ہے ایک جولاہا مرید تھا, بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں, کچھ دستگیری فرمائیے. حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دو آنا یا آدھ آنا روز ملا کرے گا. شمائن امدادیہ صفحہ 14 سے. تو اس میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو اپنے بزرگ کا یا اپنے پیر کا یہ واقعہ لکھا ہے, یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے پیر کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مزار میں جا کر کہا کہ میں بھوکا ہوں اور میں پیاسا ہوں وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ محتاج ہوں یعنی مجھے ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سے تم کو روزانہ جو ہے یہ آدھ آنا یا آنا ملا کرے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مزار والوں سے مانگنا یہ لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے, مزار والوں سے مانگنا ان کا ایک عمل رہا ہے, ان کا ایک شغل رہا ہے, کہ ان کا ان دیوبندی حضرات کا, ان کے علماء کا, ان کے بزرگوں کا اور ان کے صوفیوں کا اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کا. والعیاذ باللہ تعالی. اسی طرح ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں, ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے اکابرین جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک حوالہ پہلے نقل کر چکا ہوں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد القادر وغیرہ, یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا ہمارے یہاں بہت بڑا ایک مقام اور شان سمجھا جاتا ہے اور ہمارے یہ بہت بڑے اکابرین سمجھے جاتے ہیں, لیکن دوران مطالعہ بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوئی کہ جو ان کی طرف نسبت کی گئی ہیں, بعض لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں نسبت کی ہیں, جیسے یہ ابھی میں واقعہ سننے لگا ہوں, یہ واقعہ جو ہے یہ اس میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب ارواح فلاح سے منع کر دیا ہے. تو جو پہلے میں شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نقل کر چکا ہوں وہ تو خود ان کی اپنی کتاب میں تھا, تو اس لیے معلوم نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کس یعنی حال میں تھے, اور ان کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذرا ان کے بارے میں مکمل اور مفصل معلومات حاصل کر لیں اور اس کے بعد پھر کوئی ان کے بارے میں نظریہ قائم کریں, کیونکہ یہ لوگ بھی صوفیت سے کہیں یعنی مکمل طور پر باہر نہیں تھے. کہتے ہیں کہ ایک شعر نقل کیا ہے, ایک شعر نقل کیا ہے, بمائے سجادہ رنگین کن غرق تیرے مغاں گویا کہ سالک بے خبر نبود راہ رسم و منزل ہا, بمائے سجادہ رنگین کن یعنی اپنے نماز کے مسلح کو, اپنے نماز کے سجادہ یعنی مسلح کو تو رنگین کر یعنی اس کو رنگ لگا, اگر تیرا پیر تجھے کہے کس چیز سے, بامائے یعنی شراب سے, تو اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دے, کیا یعنی تو نے یہ باتیں لگا رکھی ہیں, کیا تو نے سجدے لگا رکھے ہیں, کیا تو نے یہ نمازیں لگا رکھی ہیں, بامائے سجادہ رنگین کن ورست پیرے مغن گویا, کہ اگر تجھے بہت بڑا پیر یہ کہے کہ اپنے سجادہ کو اپنے اس مسلح کو تو شراب سے رنگ دے تو تجھے رنگ لینا چاہیے کہ سالک بے خبر نہ بود راہ رسم منزل, اس وجہ سے کہ تیرا پیر جو ہے وہ تیری راہ رسم سے واقف ہے, یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس نے تجھے کس طریقے پر چلانا ہے. اس شعر کے بعد مولانا شاہ صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے سید صاحب کو شغل رابطہ بتلایا, یعنی سید صاحب جو سید احمد بریلوی جو مشہور ہیں جو شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ تھے حضرات میں اور جنگو میں, تو ان کا ایک واقعہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو شاہ عبد العزیز صاحب نے ان کو ایک شغل بتایا جس کا نام ہے شغل رابطہ, تو سید صاحب نے اس شغل سے عذر فرمایا, شاہ یعنی سید صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں, اس پر شاہ صاحب نے یہ شعر کہا, یہ شعر شاہ صاحب نے پھر یہ شعر کہا جو ابھی ہوا کہ جو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے کہا کہ پیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے. پیر جو ہے اگر کہ یعنی خلاف شرع, جو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنے مسلح کو اپنے سجادہ کو اگر تیرا پیر اس پر اصرار کرے کہ تو اس کو شراب سے رنگ دے تو تجھے رنگ دینا چاہیے, اس وجہ سے کہ تیرا پیر بہتر جانتا ہے کہ تجھے وہ اللہ تعالیٰ کے لے اللہ تعالیٰ تک لے جانے میں کون سا راستہ تیرے لیے اچھا ہے, کون سا راستہ تیرے لیے بہتر ہے, مسلح کا راستہ, سجدوں کا راستہ, عبادتوں کا راستہ یا شراب والا راستہ. کیونکہ دونوں راستے جو ہیں ولایت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ پیر مغا جو ہے وہ واقف ہے راہ و رسم و منظر ہا کے. جس وقت انہوں نے شعول رابطہ ہم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کیونکہ شرک ہے اس سے شعول رابطہ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ تو اگر مکمل چاہتا ہے یعنی یہ اس مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تو تجھے یہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے سید صاحب کو شعول رابطہ بتلایا تو سید صاحب نے اس شعول سے عذر فرمایا, اس پر شاہ صاحب نے یہ شعر کہا تو سید صاحب نے جواب دیا کہ آپ کسی معافیت کا حکم دیجیے میں کر لوں گا. سید صاحب نے یہ کہا شاہ عبد العزیز سے کہ آپ کسی گناہ کا جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں گناہ کا اگر آپ کہیں گے تو میں گناہ کر لوں گا. سید صاحب نے جواب دیا کہ آپ کسی معصیت کا حکم دیجیے میں کر لوں گا, یہ معصیت نہیں شرک ہے, لیکن یہ شغل رابطہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو شرک کے مترادف ہے تو میں شرک تو نہیں کر سکتا. اس لیے اگر آپ شرک سے کم اگر کوئی گناہ ہے کوئی معصیت ہے اگر آپ اس کا مجھے حکم دیں گے تو وہ میں کر لوں گا. ولیعظ باللہ تعالیٰ جی معلوم مقصد یہ ہے کہ یہ حکایت کہاں تک صحیح ہے اور یہ شاہ عبدالعزیز نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا, اور پھر شاہ صاحب نے وہ سیاح صاحب نے سید احمد بریلوی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی کہ آپ شرک سے کم کے جتنے بھی گناہ ہیں اگر ان گناہوں کو مجھے آپ ان گناہوں کے بارے میں کہیں گے تو میں کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا. یعنی یہ بات کس حد تک صحیح ہے نہیں صحیح ہے ہم اس بات کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تائید, لیکن البتہ یہ بات ضرور واضح ہے کہ اس مقام پر مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے جو اس واقعے کو لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزوں کے عائد تھے, یہ ایسی چیزوں کے خیال سے کہ پیر جو ہے بزرگ جو ہے وہ اگر خلاف شرع کا بھی حکم دے تب بھی جو ہے اس کو کر لینا چاہیے, اس وجہ سے کہ وہ پیر جو ہے وہی اس کی راہ و رسم سے مکمل طور پر واقف ہے. حالانکہ مجھے کیا کہتے ہیں اس کو شاہ یعنی مولانا شرف علی صاحب تھانوی حالانکہ ان کے بہت بڑے یعنی بزرگ ہیں اور ان کی کافی تعلیفات ہیں اور ان کی کافی کتابیں ہیں جن کتابوں کی وجہ سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اسے بہرآور ہوتے رہتے ہیں یا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندی حضرات جو ہیں یا ان کے اقابرین جو ہیں یہ بھی بیچارے صوفیت سے وحدت الوجود سے اور ایسی چیزوں سے یہ بھی مکمل طور پر یعنی اپنا وہ نہیں چھڑا سکے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکے. اب یہ دیکھیے یہ ہمارے تبلیغی بھائی جو جماعت جو بندیوں سے ان کا تعلق ہے اپنے بھائیوں کو دیکھیں, یہ بھی تقریباً مولانا شرف علی صاحب تھانوی کا ہی دین اور اس کا مذہب اور اس کا جو اس کے افکار نظریات سے ہی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں, جس طرح کے مولانا محمد ریاض صاحب کا ملوی نے خود اپنے محفوظات میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے جو تبلیغی جماعت بنائی ہے تو میری تبلیغی جماعت بنانے کا مقصد ہی مولانا شرف علی صاحب تھانوی کے افکار و نظریات کو عام کرنے کے لیے کہ اس کے افکار و نظریات عام ہو جائے, کیونکہ انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے. تو ہمارے یہ حضرات جو ہیں یہ اللہ کے بندے جب مساجد میں آتے ہیں اور جب بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو کس قسم کے واقعات سناتے ہیں کس قسم کی حکایات سناتے ہیں جن کا دین سے اسلام سے توحید سے اتباع سنت سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک تبلیغی نے گشت اور چلے پر زور دیتے ہوئے کہا بھائی آپ میں سے کون کون صاحبان گندھے کی موت مرنا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اس پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کسی جگہ پر ایک صاحب نے جو ہے تقریر کرتے ہوئے کہا اپنے کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو گدھے کی موت مرنا چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ کوئی شخص نہیں پسند کرے گا, تو اس لیے حاضرین میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. تو اصل میں یہ ہے کہ لوگ جمع ہوئے تقریر کی تو کوئی بھی آدمی یعنی چیلا لگانے کے لیے نام نہیں لکھوا رہا تھا تو یہ صاحب اٹھے. جیسا یہ صاحب اٹھے تو انہوں نے اس انداز سے بولنا شروع کیا کہ میاں کون تم میں سے گدھے کی موت مرنا چاہتے ہو, کون تم میں سے جو ہے وہ شیر کی ذرا اٹھا اس میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے. پھر اس نے کہا کہ اچھا وہ بھائی ہاتھ اٹھائے جو گھوڑے یعنی مجاہد کی موت مرنا چاہتے ہیں. اب دوسرے شخص نے دوسرا بیان انہوں نے یہ دیا کہ ٹھیک ہے تم میں سے کوئی موت گدھے کی نہیں مرنا چاہتا تو آپ گھوڑے کی موت کون مرنا چاہتے ہیں. پھر سے مراد ان کا ان کی یہ تھی کہ مجاہد کی موت کون مرنا چاہتے ہیں, تو سب نے ہاتھ اٹھائے. پھر اس نے نہایت فتح مندانہ انداز میں کہا, بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر گھوڑے کی موت مرنے کی تمنا دل میں ہے تو کم سے کم ایک قلعہ تو اللہ کی راہ میں دے دینا ہی پڑے گا. تبلیغی جماعت اپنے بانی کے ملفوظات کے آئینہ میں, یہ کتاب ہے تبلیغی جماعت اپنے بانی کے ملفوظات کے آئینہ میں, تابش مہدی کی. تو یہ کتاب اس کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے 16-17 صفحے پر. تو اس کے اندر مجھے یہ لکھا ہے کہ دیکھو کس انداز سے, یعنی لوگوں کو چلے میں کھینچنے کے لیے, لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے, صوفیت کے طریقے پر لگانے کے لیے. اب لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے, تیار نہیں ہو رہے تھے چلا لگانے پر. تو اس نے اس انداز سے تقریر کی کہ جو شخص یعنی گویا گھر میں رہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی کرتا ہے, حج زکات بھی کرتا ہے, اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے, نیکی بھی کرتا ہے, عبادت بھی کرتا ہے, گناہ سے بھی پرہیز کرتا ہے اور اپنے گھر میں رہتا ہے, تو گویا کہ وہ موت گلے کی مر جاتا ہے, والعیاذ باللہ تعالیٰ. اور جو شخص ان کے چلوں کے سمے جاتا ہے, بیوی بچے چھوڑ دیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ گھوڑے کی موت یعنی مجاہد کی موت مرتا ہے, والعیاذ باللہ تعالیٰ. یہ کس قدر یعنی بےہودہ باتیں ہیں اور کس قدر یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا دین سے اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس تبلیغی نے تبلیغی چلوں میں نہ جانے والوں کی موت کو یعنی گدھے کی موت بتایا, اور ان بدعت کی چلوں میں جانے والوں کی موت کو مجاہد کی موت بتایا ہے. اس سے بڑھ کر اس کے جاہل ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. آگے دیکھیے, اسی تابش مہدی نے اپنی کتاب تبلیغی جماعت اپنے بانی کے ملفوظوں کے انعام میں ایک اور بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک تبلیغی نے کہا کیونکہ یہ بھی کافی عرصہ تبلیغ میں رہے, تو انہوں نے اپنے واقعات و مشاہدات نقل کیے. کہتے ہیں ایک تبلیغی نے کہا, دوستو اور بزرگوں, یہ گشت والا عمل بڑے فائدے اور اجر کا عمل ہے یہ بڑے فائدے اور اجر کا عمل ہے, کیونکہ انبیاء کرام اور صحابہ اعظم کا عمل ہے. اس راہ میں چلنے والے کی نظر اگر کسی حاملہ عورت پر پڑ جائے تو انشاءاللہ پیدا ہونے والی اولاد ولی پیدا ہوگی. یعنی ایک شخص نے یہاں تک بڑھ ہاک دی, ایک شخص نے یہاں تک بکواس کر دی, یعنی تبلیغی بات کرنے والے نے, کہ میاں یہ ایک ایسی یعنی برکت والی جماعت ہے اور ایسی صاحب یافتہ جماعت ہے اور اتنی شان و شوکت والی جماعت ہے یہ, کہ اگر اس جماعت میں چلنے والے کسی شخص کی بھی حاملہ عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ عورت جو ہے ضرور جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ نبینہ ہوگی, والعیاذ باللہ تعالی. نہیں نبینہ اولاد نہیں, تو ان شاء اللہ پیدا ہونے والے اولاد بھلی پیدا ہوگی, تو اس کی پیدا ہونے والی اولاد نرینا تو خیر ہوتے ہی رہتی ہیں. میں نے مقصد یہ ہے, اس نے کہا کہ ولی پیدا ہوگی, والعیاذ باللہ تعالیٰ, یعنی اس کی نظر اتنا گہری ہے کہ اگر پیٹ کے اندر جا کر اس کو ولی بنا دیتی ہے. تو اس قسم کے واقعات یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اس وجہ سے خود جاہل ہوتے ہیں بیان کرنے والے, اور سارے دن جو ہے صوفیہ کی حکایات سن کر پڑھ کر تبلیغ نصاب کو پڑھ پڑھ کے حفظ کر کے, تو یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ اور اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا مجاہد کہتے ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے دین اسلام یعنی ہماری بڑی بڑی کتابوں سے, قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی تفاسیر سے جو بڑے بڑے کبار محدثین لکھے ہیں مفسرین نے, دین اسلام صحیح طور پر جو پھیلا ہے توحید اور سنت کا دین, لیکن یہ صوفیہ جو ہیں ہمیشہ اس میں وہ یہ رکھنا ڈالتے ہیں اور لوگوں کو اس لائن پر لگا دیا ہے کہ میاں اصل صحیح دین جو ہے قرآن کی تعلیم کا اور تفاسیر کی تعلیم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم کا, تو اس کو چھوڑ کر چلوں میں نکلنا جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, یعنی پوری قوم کو جہل رکھنا. تو دیکھیے ایک اور واقعہ اس میں ملاحظہ کریں کہ ایک بار ایک جماعت دار العلوم دیوبند پہنچی, ایک بار ایک جماعت خود دار العلوم دیوبند جو بہت بڑے سنگر فیض بنے کو اس میں پہنچی, وہاں دار العلوم کی مسجد میں قیام کیا اور وہیں سے گشت کا پروگرام بنایا. سب سے پہلے ایک جماعت منصوبے کے مطابق دار العلوم کے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین صاحب کے پاس پہنچی. مولانا در سے بخاری میں مشغول تھے, دیکھیں مولانا یعنی ان کے اپنی جماعت کے ہیں اور اپنی جماعت کے شیخ, اور وہ بخاری اپنے یعنی طلباء کو پڑھا رہے تھے. مولانا فخر الدین صاحب کے پاس پہنچے, مولانا در سے بخاری میں مشغول تھے, ان میں سے دو افراد نے پڑھ کر شیخ کو دونوں طرف سے پکڑ لیا, ایک شخص اس طرف سے ہو گیا, ایک شخص اس طرف سے ہو گیا, دونوں کندھوں سے جا کر شیخ کو پکڑے اور کہا, حضرت اٹھیے, زندگی کا آخری وقت ہے, اب تو کچھ دین کا کام کر لیجیے, اٹھیے آپ تو دین کا کچھ کام کر لیجیے, یہ کوئی آپ کا دین کا کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھے بخاری پڑھا رہے ہیں, یہ تو دین کا کام ہے, دین کا کام ہے چلوں میں آپ اٹھیں اور چلے کاٹیں. وہ افراد نے بڑھ کر شیخ کو دونوں طرف سے پکڑ لیا اور کہا حضرت اٹھیے, زندگی کا آخری وقت ہے, اب تو کچھ دین کا کام کر لیجیے, کتابوں میں پوری زندگی لگا دی, کتابوں میں پوری زندگی لگا دی. یہ کس نے بات نقل کی ہے؟ تابش مہدی نے تبلیغ جماعت اپنے بانی کے ملفوظات کے انہوں نے 28 کروڑ 30 پر. تو انہوں نے اپنے یعنی چار شورات و مشاہدات میں یہ بات نقل کی ہے کہ یہ یعنی اس قدر بگڑی ہوئی جماعت ہے کہ یہ لوگ جو ہے صحیح معنی میں جو لوگ جو چیز علم سے جو چیز حاصل ہوتی ہے, علم کے اتنا دشمن ہے کہ اب وہ شخص بخاری شریف پڑھا رہا ہے تو بخاری شریف پڑھانے والے کو کہتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کتابوں میں لگا دی, کوئی دین کا آپ نے کام ہی نہیں کیا, پوری زندگی آپ نے کوئی دین کا کام ہی نہیں کیا, لہذا آپ اٹھیں اور دین کا کام کریں. اسی بات کی تائید میں یہ انڈا والا یہ حوالہ نقل کر رہا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا یہ ایک نظریہ ہے, اس جماعت کا ایک نظریہ, اسی جماعت کا تبلیغ کا نظریہ کہ دین جو ہے اسلام جو ہے معرفت جو ہے قرآن کی احادیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کائنات کی معرفت والا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں کے ذریعے سے نہیں آتی, ان کا ایک نظریہ ہے, ان کا ایک عقیدہ ہے کہ یہ بات کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتی بلکہ یہ چیز لدنی ہوتی ہے. لدنی کا مطلب یہ براہ راست دل کے اندر القاء ہوتی ہے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی جتنا مجاہدہ کر لے گا, جتنا ریاضہ کر لے گا, جتنا آدمی بھوک سہ لے گا, جتنا پیاس سہ لے گا, اور جتنا بیوی بچوں سے دور رہ کر صبر کر لے گا اور بہر قلعے لگا لے گا, تو یہ شخص اتنا پھر اس قدر یعنی یہ متاہر ہو جاتا ہے اس بات کا, یعنی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اوپر سے اس کے اندر تمام علوم القاء ہو جاتے ہیں, پھر اس کو نہ بخاری پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ مسلم پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ قرآن کی تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے. جتنا بخاری کا علم ہے, جتنا مسلم کا علم ہے, جتنا قرآن کا علم ہے, جتنا حدیث کا علم ہے, سارے کا علم جو اس کے اوپر سے اس کے دل میں آ جاتا ہے. لہٰذا کتابوں کے ذریعے کچھ نہیں حاصل ہوتا, یہ جو کچھ حاصل ہوتا ہے ریاضہ سے ہوتا ہے اور اوپر سے براہ راست القاء ہوتا ہے. خاص طور پر فرمایا کہ میرے استاد جی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا محمد اسحاق صاحب سے قافیہ شروع کیا تھا اور سید صاحب جب تشریف لائے یہ سید احمد بریلی تشریف لائے تو انہوں نے شاہ اسحاق صاحب سے میزان شروع کی, یہ کتاب ہے, اور اتنی ترقی کی کہ نصف سے آگے مجھے کافی میں پکڑ لیا, یعنی نصف سے آگے پہنچ کر مجھے کافی میں جا کے پکڑ لیا, حالانکہ میری بات شروع کی تعلیم انہوں نے, اور کافیا ہی پڑھتے ہوئے انہوں نے شاہ صاحب سے مسکا شروع کر دی, اور کوئی کتاب مولوی اسماعیل صاحب بھی پڑھتے تھے, کوئی کتاب مولوی اسماعیل صاحب بھی پڑھتے تھے, اور مولوی عبدالقیوم سے فرماتے تھے کہ جب سید صاحب تعلیم علوم حاصل کر رہے تھے تخنائے تحصیل میں ان کی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ کتاب میں نظر کرتے تو ان کی نظر سے حروف غائب ہو جاتے تھے, کتاب پڑھ گئے سید صاحب نظر ڈالتے تھے تو کتاب کے حروف غائب ہو جاتے تھے, تو ان کی نظر سے حروف غائب ہو جاتے تھے. اس کے لیے طبیب کی طرف رجوع کی گئی مگر کچھ نہ ہوا. یہ قصہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت یہ حال ہے سید صاحب کا, تو آپ نے فرمایا کہ تم جالی وغیرہ باریک چیزوں پر جماؤ, یعنی تم کوئی جالی پر یا کوئی ایسی باریک چیز پر تم اپنی نظر جماؤ اور دیکھ لو کہ وہ بھی تمہاری نظر کے سامنے سے غائب ہوتی ہیں یا نہیں. یہ تمام دوسری چیزیں تمہاری نظر سے غائب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, تم غور سے ان کو دیکھو. سید صاحب نے ان کا تجربہ کیا تو کوئی باریک سے باریک چیز بھی نہ اڑی, اس کی اطلاع شاہ صاحب کو کی تو آپ نے فرمایا کہ پڑھنا چھوڑ دو. یہ سب سے کہا تو میاں پڑھنا چھوڑ دو. اس پر کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جو ہے پڑھنا چھوڑنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے امتحان کے لیے حکم دیا تھا کہ اگر اور باریک چیزیں بھی اڑتی ہوں غائب ہوتی ہوں تو یہ مرض ہوگا, تمہارا ہوتا ہے یہ مرض ہے اور اس کا علاج کر لیا جائے گا, اس کا علاج کیا جائے. جب معلوم ہوا کہ دوسری چیزیں غائب نہیں ہوتی تو ثابت ہوا کہ مرض نہیں ہے بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ علم ظاہری اس کی قسمت میں نہیں ہے. یہ علم ظاہری جو تقریباً بے فائدہ ہوتا ہے, یہ علم ظاہری اس کی یعنی قسمت میں نہیں ہے, اور یہ بہت بڑے بزرگ بننا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ان سے یہ چیز چھین لی گئی ہے, بلکہ اس کا سوال یہ ہے کہ علم ظاہری ان کی قسمت میں نہیں ہے. لہذا میں نے کہہ دیا کہ پڑھنا چھوڑ دو اور فرمایا کہ ان کو تعلیم سے پڑھنا نہ آئے گا, ان کو تعلیم سے پڑھنا نہ آئے گا بلکہ علم لدن بھی حاصل ہوگا. ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 113, یہ ارواح ثلاثہ میں مولانا شرف الحسن واقعہ لکھا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی پورے ان دیوبندی حضرات کا اور ان صوفیہ کا تقریباً یہی نظریہ ہے کہ یہ علم جو ہے کتابوں کے اندر نہیں رکھا ہوا، بلکہ علم جو ہے وہ رضمی ہوتا ہے، علم جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اوپر سے آتا ہے، براہ راست انسان کے یعنی دل کے اندر رکھا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان چلے تاکہ اس کے اندر یہ ہے، انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ریاضہ کرے اور مجاہدہ کرے، اپنے گھر سے دور رہے، پانی کم پیے اور کھانا کم کھائے. یہ وجہ ہے کہ مولانا خود اپنا مولانا محمد ریاض صاحب کا دل بھی جو جماعت کے بانی ہیں، جماعت کے بانی ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ایک کتاب ان کی سلام حیات میں تعلیف کی ہے عربی میں ازدیاء القدیر کے نام سے. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا محمد علی صاحب قادری جو ہیں یہ انہوں نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو وہی سے یہ شخص نکلا، مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی تو وہی سے یہ شخص نکلا، کیونکہ مولانا اشرف مولانا رشید احمد گنگوہی بہت بڑے صوفی تھے، رشید احمد گنگوہی سے بہت بڑے صوفی تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، اپنے رنگ میں اس کو رنگ لیا. تو حالت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ اتنا ان سے عرص ہو گیا تھا، تعلق ہو گیا تھا بیعت کرنے کے بعد مولانا محمد علیہ صاحب کا مولانا رشید احمد گنگوہی سے، کہ رات کو سوتے سوتے یہ اتنے بے چین ہوتے تھے کہ اٹھتے تھے اپنے بستر سے اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھتے تھے، پھر چین آتا تھا تو سو جاتے تھے. یعنی اس قدر حالت تھی، یعنی رات کو بھی دیکھتے سمجھ نہیں ہوتا تھا، رات کو اس کو اگر دیکھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے. تو کہتے ہیں یہ ایک دفعہ بیمار ہوئے مولانا محمد علی آصف، ایک دفعہ بیمار ہوئے. تو بیمار ہوئے تو ان کے ایک طبیب نے ان کی یعنی ان کا علاج شروع کیا. وہ طبیب کون تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے بیٹے تھے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے بیٹے نے ان کی یہ علاج شروع کیا. تو علاج کس طریقے سے شروع کیا؟ اس طریقے سے علاج شروع کیا کہ جو صوفیت کے لیے ریاضہ ہوتا ہے، پانی کم پینا، کھانا کم کھانا اور وغیرہ وغیرہ کی دوسری چیزیں انہوں نے اس قسم کا یعنی علاج اس کے ساتھ کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یعنی مکمل طور پر صوفی کے راستے میں ڈھل گیا. تو انہوں نے ان کو پانی پینے سے منع کر دیا. پانی پینے سے طبیب نے حکیم نے کہ تمہاری مرض جو ہے وہ اس وقت بتا پاتی ہے تو تم پانی نہیں پیو. چنانچہ انہوں نے کافی عرصے تک پانی اسے نہیں پینے دیا. تو نتیجہ وہ کہتے ہیں یہ نکلا کہ پورے 7 سال تک مولانا محمد ریاض صاحب نے پانی نہیں پیا جو جماعت تبلیغ کے مؤسس ہے. پانی پورے 7 سال تک پانی نہیں پیا اور مکمل بالکل نہیں پیا. اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر اگلے 5 سال میں وہ پانی کم پیتے رہے. پہلے 7 سال میں تو مکمل پانی نہیں پیا اور آئندہ چل کر 5 سال میں وہ کم پانی پیتے رہے. تو یہ تو حال ہے مؤسس کا، جماعت تبلیغ کے مؤسس اور بانی کا یہ حال ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے یعنی انہوں نے ریاضہ شروع کیا کہ کم پانی بالکل نہیں پینا اور اس کے بعد کم پینا اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں. اور تاکہ انہیں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شادی بھی نہیں کرتی تھی، یہ نہیں اس کے متعلق نہیں، بارہ وہ کسی اور موقع پر یعنی اس کا بنائے گا. تو کہتے ہیں کہ جس وقت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فوت ہوئے تو ان کو اس قدر صدمہ پہنچا. مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا ان پر اس قدر یعنی صدمہ مولانا کے اوپر پڑا. تو مولانا صاحب نے جو ہے کافی اس کے بعد مولانا صاحب کے اوپر مکمل طور پر سکتہ طاری ہو گیا. مولانا رشید احمد گنگوہی کی وفات کے بعد بالکل بولنا انہوں نے بند کر دیا، بولنا بند کر دیا، حتیٰ کہ بالکل نہیں بولتے تھے. وہ جب ہم سبق پڑھنے ان کے پاس جاتے تھے، ہم کو سبق پڑھاتے تھے تو کیا کرتے تھے، ہمیں جس وقت کوئی سبق یعنی ہم غلط پڑھتے تھے تو بجائے اس کے کہ ہماری اصلاح زبان سے کریں، بولیں ہمیں بتائیں کہ تمہیں غلط پڑھایا گیا، کہیں جاؤ یاد کرتے ہو. تو کہتے ہیں کہ اس طرح سکتا تھا انسان کے اوپر، بالکل زبان سے نہیں بولتے تھے، ہمیں ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیتے تھے کہ سبق بند کر دو، جاؤ یاد کرتے ہو. یعنی کتنے عرصے دراز تک مولانا رشید احمد گنگوہی کی وفات کے بعد ان پر سکتا رہا. تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے حق پر بیعت ہونے کے بعد جو ہے مولانا محمد علی صاحب کی طبیعت بدلی اور ان کی یہ حالت بدلی اور وہ مکمل طور پر صوفیت کے دائرے میں آگے بڑھے. حالانکہ یہ بیچارہ حدیث یہ کتابیں پڑھایا کرتا تھا، درست تھا ایک مدرسے کے اندر اور اس کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، کتابیں پڑھا رہا تھا، عالم تھا، فاضل تھا. لیکن جب مولانا رشید احمد گنگوہی کے ادھر پہنچا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو پھر یہ خاص طور پر جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اس کو بیٹے نے ایسی لائن پہ لگا دیا، ہو سکتا ہے ایسی ادویات بھی دی ہوں کہ جس وجہ سے دماغ معروف ہو گیا. دماغ اگر معروف ہو جائے، دماغ کے اوپر اگر کوئی چیز چھاپ پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آدمی جو ہے کسی کام کر جائے گا. جیسے مجھے واقعہ یاد آ گیا صفات الصفوان میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوفیت جو ہے کہ ایک ایسی مرض ہے پرمو فرماتے ہیں کہ صوفیت جو ہے مبنی و نالت کا سب صوفیت جو ہے یہ آدمی کو کسلان کر دیتی ہے, آدمی کو ایک لحاظ سے کسلان کر دیتی ہے, نکما کر دیتی ہے, بیکار کر دیتی ہے. جو صوفیت ہے نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے نہ اس کا وجود کسی کام سے رہتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کسلان کر دیتی ہے آدمی کو. اگر ایک آدمی صبح کو صوفیت کا طریق اختیار کرے, راستہ اختیار کرے, لا یاتی الظہر الا وهو احمق, تو ظہر کے آنے سے پہلے پہلے تک وہ شخص احمق ہو جائے گا, دیوانہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ صوفیت کا طریق ایسا ہے, یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے چلے گا, پانی نہیں پیے گا, کھانا نہیں کھائے گا, تو کیا حال ہوگا, اس کا آگے ہوگا, اس کا مجرم ہو جائے گا, دماغ اس کا جو ہے صحیح کام نہیں کرے گا, اس کا میزا کام نہیں کرے گا صحیح, اس کے پورے بدن کے اندر جو اعضاء ہیں, بدن کے اندر جو چیزیں ہیں, اس کی مشینیں ہیں, وہ زہرے کے کام صحیح نہیں کریں گی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مجرون اور پاگل ہو جائے گا. اور جب مجرون اور پاگل ہو جائے گا تو اس وقت ہی سب سے بڑا وہ ولی اللہ بن جائے گا, کیونکہ ولایت کے لیے جو ضروری ہے کہ سب سے بڑا وہ دیوانہ ہو, سب سے بڑا وہ پاگل ہو. اعوذ باللہ تعالی. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بات جو ہے کہ صوفیہ کے منہ سے بھی نکلوا دیتا ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ یہ صوفیت کے جتنے بھی سلسلے ہیں, سلسلہ سہروردیہ ہو, چشتیہ ہو, قادریہ ہو اور سہروردیہ ہو وغیرہ, یہ جتنے بھی تقریباً چار سلسلے جو ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ان تمام سلسلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل بدعت ہے اور بالکل بدعتی چیزیں ہیں. چنانچہ اس بارے میں مولانا اشرف علی چستانی کا ایک حکایت نقل کرتا ہوں, جس سے یہ ہماری بات کی تائید ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار شاہد الرضی صاحب نے جناب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا. شاہد الرضی صاحب نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ مذاہب اربع میں سے کون سا مذہب آپ کے مذہب کے مطابق ہے. یہ چار مذہب جو ہیں, یہ حنفی, یہ شافعی, یہ مالکی, یہ حنبلی, یہ چار مذہب جو فقہ میں چار مذہب بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کے مذہب کے موافق ان میں سے کون سا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا چار مذہب جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہمارے مذہب کے موافق. پھر صوفیہ کے سلاسل اربع کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ کون سا سلسلہ ان کے سلسلے کے موافق ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نہیں. فرمایا ان میں سے بھی کوئی نہیں. تو یہ ارباع ثلاثہ حقیقت نمبر 33 اور صفحہ 57 میں یہ بات انہوں نے نقل کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ درودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب جو ہے یہ اس بات کا مکمل بجل ثبوت ہے, اس بات کا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مذاہب اربا, ہم تو مذاہب اربا کے متعلق بھی ایسے کہتے ہیں کہ کوئی احمد کے زمانے میں یہ مذاہب نہیں تھے. امام بنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مذہب حنفی نہیں تھا, امام شافعی کے زمانے میں مذہب شافعی نہیں تھا, امام احمد حنبل کے زمانے میں مذہب حنبلی نہیں تھا, امام مالک کے زمانے میں مذہب مالکی نہیں تھا. بہرحال یہ جتنے بھی آئمہ ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں مذہب شافعی, کوئی مذہب نہیں تھے یہ جتنے مذاہب ہیں, یعنی آئمہ کے اپنے وقت میں نہیں تھے, بعد میں یہ ایجاد ہوئے, بعد میں یہ مذہب بنے ہیں. اسی طرح جو صوفیہ کے وہ بھی تقریباً بدعت ہیں. اسی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر واضح کہہ دیا شاہد رضی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ سلاسل اربا یعنی صوفیہ کے ہوں یا سلاسل اربا فقہ کے ہوں, چار مذہب جو بنے ہوئے, فرمایا ہمارے مطابق کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ایک حقیقت تھی, یہ حقیقت تھی جو ہم نے خود نقل کی ہے, اور یہ اس سے ہمارے مکمل دعوے کا اس سے ثبوت ملتا ہے. لیکن انہوں نے کیا اس کی تعبیر کی مولانا شرف علی ستاروی نے, عجیب دیکھیں کہ آپ لوگ جب ایسی بات آتی ہے تو کس قدر جو لوگ یعنی غلط اس کی تعبیر کر دیتے, کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی یعنی سلسلے ہیں بالکل غلط ہیں, یعنی یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ شافعی ہونا, مالکی ہونا, حنبلی ہونا, حنفی ہونا, یہ سب غلط ہیں اور صوفیہ کے بھی سارے غلط ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی شاہد رضی نے جو خواب دیکھا اس سے یہ نہیں نکلتا, اس سے یہ نکلتا ہے کہ مکمل یعنی صوفیہ کا ایک صوفیہ کا جو ایک مطلب فکر ہے, یعنی ایک نظریہ ہے, تو ایک سلسلہ ہے, یعنی یہ جو ہے مکمل ایک سلسلہ کسی میں موجود نہیں, مکمل ایک سلسلہ کسی میں موجود نہیں, بلکہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی سلسلہ کسی میں ہے, کوئی سلسلہ کسی میں ہے, کوئی سلسلہ کسی میں ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی تعلیم کیا, حالانکہ یہ بات غلط ہے. اگر اس خواب اپنے صحیح معنی پر اور ظاہر پر رکھ دیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل وضاحت سے کہا کہ یہ چار مذاہب ہیں, مذاہب جو ہیں فقہ میں ہوں اور یا صوفیہ میں ہوں, یہ چاروں مذاہب ہمارے مذہب میں سے کوئی بھی اس کے مطابق نہیں, والحمدللہ علی ذلك. اب یہ بات دیکھیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا اور فرشتوں کو کیوں حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ تو اس سے حاجی امداد اللہ صاحب سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے استفسار کیا. حاجی امداد اللہ صاحب سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے استفسار کیا کہ بعض کتب میں مداح ابلیس کی پائی جاتی ہے, بعض کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ ابلیس کی تعریف پائی جاتی ہے بعض کتابوں میں, اور اسے بہت بڑا مواحد کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے غیر کو سجدہ نہیں کیا, یعنی آدم کو سجدہ نہیں کیا جو اللہ کا غیر تھا, اور چونکہ توحید و عشق میں اس کا اعلیٰ درجہ تھا سجدہ آدم کو گوارا نہ کیا, یعنی اللہ کی توحید میں اللہ تعالیٰ کے عشق میں اور محبت میں وہ بہت بڑے اعلیٰ درجے پر تھا, اس لیے آدم کو سجدہ گوارا نہ کیا اس نے. یہ چیز بات کتابوں میں لکھی ہے. تو انہوں نے سوال کیا کیسا ہے یہ؟ فرمایا کہ ابلیس ناپکار نے ظاہر پر نظر کی اور کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس نے جو ہے ظاہر پر نظر کی مظاہر پر نظر نہیں کی, خلق پر مینتے ہیں یہ نہ سمجھا کہ خطاب کس نے فرمایا ہے اور واجب الاتباع ہے, اور نظر باطن پر نہ کی کہ آدم مظہر کس کے ہیں, اور شیطان نے بولا اس کے ظاہر پر نظر کی کہ آدم علیہ السلام کا ظہری وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جدا نظر آتا ہے, آدم کا ظہری وجود اللہ تعالیٰ سے جدا نظر آتا ہے. ابلیس نے جو ہے اس کو نظر میں رکھا اور نظر باطن پر نہ کی کہ آدم مظہر کس کے ہیں اور حقیقت میں آدم علیہ السلام کس کے یعنی طرف سے ظہور کیا ہے اور کس کے یعنی وہ مظہر ہیں, کہ آدم مظہر کس کے ہیں, کیا ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ وہ پتھروں سے بنایا گیا ہے نہیں, لیکن چونکہ یہ خدا کا مظہر ہے بس مسجود ادائب ہوا.
تو انسان کا یعنی عقیدہ کے خراب ہونے کا خطرہ ہے, اللہ قدرت وطالعہ کی دعا ہے کہ اللہ قدرت وطالعہ ہے یہ تصدیق دے اور اللہ قدرت وطالعہ نے بتایا سنت پر ہمیں ایسا خیال رکھے اور اللہ قدرت وطالعہ ہماری وفات اور خاتمہ ہمارا خیر کرے سنت پر.